آج جس سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے اس کی سب سے پہلی آیت قرآن مجید کی جامع ترین آیات میں شمار ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ آیت خطبات جمعہ عیدین میں پڑھی جاتی ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. یہ ایسی جامع ترین آیات ہے کہ اس کو سن کر کئی صحابی مسلمان ہوئے, کئی صاحب مسلمان ہوئے جو پہلے مسلمان نہیں تھے, ان کو سن کر وہ مسلمان ہوئے. چنانچہ ایک صاحب اقسم تھے, اپنے قبیلے کے بڑے سردار بھی تھے, ان کے سامنے جب آپ کی دعوت آئی تو انہوں نے چاہا کہ خود جا کر جائزہ لوں کہ یہ دعوت کیسی ہے, کس چیز کی طرف یہ بلاتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ چونکہ ہمارے قبیلے کے بڑے ہیں اس لیے آپ مت جائیے, بہتر ہے کہ آپ یہیں رہیں اور ہم کچھ افراد جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں, معلومات کرتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں. چنانچہ دو آدمیوں پر مشتمل وفد جو ہے یہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے جا کر آپ سے ایک سوال کیا, صرف من انت وما انت, من انت وما انت, آپ کون ہیں اور کیا ہیں, بس اتنی سی بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ کہا کہ انا محمد ابن عبداللہ, میں محمد ابن عبداللہ ہوں, اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. یہ جواب دیا مختصر سا. اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت قرآن مجید کی بتلائی, ان اللہ امر بالعدل والاحسان. تو انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ پڑھ دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے یہاں تک کہ انہیں یاد ہو گئی. پھر یہ واپس آئے اقسم کے پاس اور آ کر اس سے کہا کہ ہم نے تو چاہا تھا کہ آپ کے حسب نسب کے بارے میں معلوم کریں, لیکن آپ نے اس چیز کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی, بلکہ صرف دو لفظوں میں نمٹا دیا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں, بس, یعنی عبداللہ کا بیٹا ہوں محمد, اور جہاں تک کیا ہوں تو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. یہ مختصر سی انہوں نے اپنے بارے میں بتلایا, تو بہت چوڑی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی, تو حسب نسب کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی. اور پھر کہا کہ ہم نے خود تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بہت ہی نسب والے اور انتہائی شریف النسب ہیں, عالی نسب بھی ہیں شریف النسب بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ آیتیں, یہ جو آیت تھی یہ پڑھ کر سنائی تو اس نے کہا کہ تم فوراً ان کے دین میں داخل ہو جاؤ, اس سے پہلے کہ کوئی اور قبیلہ تم پر جو ہے وہ تم سے پہلے بڑھے, تمہیں چاہیے کہ تم آگے بڑھ کر اس دین کو قبول کر لو. اور اس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے ان آیات کی وجہ سے کہ وہ اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں. چنانچہ بات یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ عدل کا ہے, یا امر بالعدل, دوسرا حکم احسان کا ہے, اور تیسرا ہے ایتاء ذی القربیٰ, قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک. اور اسی طریقے سے تین چیزوں سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں, فحش کاموں سے روکا ہے, بری باتوں سے روکا ہے, اور ظلم اور زیادتی سے روکا ہے. تو یہ جامع ترین آیت ہے جس کو, یہی وجہ ہے کہ خطبات میں پڑھا بھی جاتا ہے. اسی طریقے سے اگلی جو آیات ہیں اس میں ایک آیت پیدا کرا کر قرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ جب قرآن مجید پڑھو تو تمہیں چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو, یعنی اللہ تعالی کی پناہ میں آ جاؤ شیطان کے شر سے. بات یہ ہے کہ ہم شیطان کے مکر و فریب سے واقف نہیں ہیں اس لیے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا, لیکن اللہ رب العزت کی ذات خوب واقف ہے اور وہ شیطان کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے, کس حال میں ہے, کیا کر رہا ہے, کیا مکر و فریب کر رہا ہے, کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. اور اللہ رب العزت کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ شیطان کو بھی نظر نہیں آتے, نہ انسان کو نظر آتے نہ شیطان کو. اس لیے ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں ایسی ذات کو جو ہمیں بھی دیکھ رہا ہے اور جو ہمیں ہمارے خلاف مکر و فریب کر رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ پھر ہماری حفاظت فرماتے ہیں اس کے شر سے فتنے سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ نظر آ رہا ہے اللہ. اور ساتھ میں یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جب قرآن مجید کی ابتدا ہو تو اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، لیکن بعض لوگ کوئی کتاب پڑھتے ہیں اردو کی اس میں بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بعض کتاب جو ہے وہ حدیث کی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس میں صرف بسم اللہ پڑھ کر شروع کر دینا چاہیے، اعوذ باللہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کی شروع میں پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے یہاں اگلی جو آیات ہیں اس میں ایک اہم مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کبھی خدا نہ کرے ایسی صورت پیش آ جائے کافروں کے ہاتھ مسلمان چڑ جائیں اور وہ ان کو مجبور کریں اس بات پر کہ تم کوئی کفریہ کلمہ کہو، تو بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نہیں کہتے تو وہ قتل کر دیں گے، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور اگر کہیں تو یہ بہت ہی ہمیں شاخ گزرتی یہ بات کہ ہم اللہ کے خلاف کوئی بات کہیں، اپنے دین اور ایمان کے خلاف کوئی بات کہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم دل میں تمہارے ایمان قائم و دائم ہو لیکن اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی کلمہ کفریہ کہہ بھی دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آیت اس کی آیت کا شان نزول بھی عجیب ہے. بعض مسلمان کافروں کے ہاتھ چڑھ گئے تھے جس میں عمار، حضرت عمار، یاسر، حضرت سمیہ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب موجود تھے. ان کو مجبور کیا گیا کہ تم اپنے دین کے خلاف، اللہ کے خلاف کفریہ کلمات کہو. تو حضرت یاسر نے اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے تو بالکل انکار کر دیا کہ ہم ہرگز نہیں کہیں گے، اگر تم ہمیں قتل کرتے ہو تو کر دو. اور اسی طریقے سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انکار کر دیا، تو ان تینوں کو قتل کر دیا گیا. اور حضرت سمیہ تو وہ پہلی خاتون ہیں جو اسلام کی پہلی خاتون شہید بھی ہیں، یعنی ان کو تو ویسے قتل کر دیا تلوار سے. اور حضرت سمیہ کا معاملہ یہ کیا ان بدبختوں نے کہ دو مختلف اونٹوں پر ان کو باندھ دیا، ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ سے، اور مخالف سمتوں میں ان کو دوڑا دیا اور اس طریقے سے بیچ میں چیر دیا ان کو. تو یہ پہلی شہید خاتون تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی جان قربان کی تھی اور دین پر استقامت کی اعلی مثال پیش کی تھی. تو بلا شبہ اگر کوئی شخص دین یعنی اندر اتنی ہمت اور استطاعت پاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. ایک اور صحابی تھے حضرت عمار، جو حضرت یاسر کے بیٹے ہی تھے، انہوں نے جو کلمہ وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ کہہ دیا اور اپنی جان بچا کر آ گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جب پہنچے تو بڑی شرمندگی اور ندامت کے ساتھ پہنچے اور کہا کہ میں نے تو اس طرح کے کلمات کہہ دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بتاؤ جب تم یہ کلمات کہہ رہے تھے تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی؟ کہا کہ دل میں تو الحمدللہ ایمان ہی ایمان بھرا ہوا تھا، یعنی دل مطمئن تھا. تو فرمایا بس پھر کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہ آیت بھی نازل ہو گئی آپ کی اس تائید میں کہ من کفر باللہ من بعد ایمانی، جس آدمی نے کفر دیا کوئی بات کہی یا کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر یہ کہ اسے مجبور کیا گیا، یعنی ایسے ہی نہیں خوشی کے ساتھ نہیں کہی بلکہ اسے مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، حال اس حالت میں کہ اس کا قلب جو ہے ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، یعنی اپنے ایمان پر وہ مطمئن تھا، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ولیکن من شرح بالکفر صدرن، اگر کوئی آدمی شرح صدر کے ساتھ کفر یا بات کہتا ہے تو فعلیہم غضب من اللہ، تو اس پر اللہ کی ناراضگی ہے، غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور اس پر بہت ہی سخت عذاب بھی ہے. اللہ اسی طریقے سے اللہ نے یہاں یہ بھی ذکر فرمایا کہ جو شخص بھی عمل صالح کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. تو اللہ نے یہ وعدہ کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. اب یہ حیات طیبہ کیا ہے اس کی بڑی تفاصیر ہے، اس لیے اس بحث میں میں اس تفصیل میں میں نہیں جاتا، بس اتنی بات یہ ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ حیات طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ اس پر راضی ہو جائیں گے. تھوڑا عطا فرمائیں تب خوش ہوں گے، زیادہ عطا فرما دیں تب خوش ہوں گے، کسی حال میں اللہ سے ناراض نہیں ہوں گے. تو یہ ہے حیات طیبہ اصل میں. اگر کسی شخص کو یہ دولت مل جائے کہ وہ اللہ سے ہر حال میں راضی ہو تو انشاءاللہ اسے سمجھ لو کہ حیات طیبہ حاصل ہے. آگے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے تو واقعہ معراج کو بیان کیا ہے جو آپ بارہا سن بھی چکے ہیں, اس لیے اس کو یہاں تفصیل کو دہرانے کی اس وقت ضرورت نہیں. اور اس کے بعد دو رکوع کے بعد والدین کے احسانات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں مختلف مواقع پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا احسانات کا ذکر کیا ہے وہاں والدین کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے احسانات بھی کم نہیں ہیں. دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ہے, حقیقی سبب تو اللہ رب العزت ہی ہے, لیکن بغیر ظاہری سبب دنیا میں آنے کے ماں باپ ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف, تمہیں چاہیے کہ تم انہیں اف بھی نہ کہو. بعض بدبخت تو ایسے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں وہ جو ہے وہ ہر چیز کہتے ہیں کہ ہمیں لا کے یہیں دو, تو اس کو خوب سمجھنا چاہیے. کوئی ایسی بات بھی کہنا ان کے لیے جائز نہیں ہے, ہو جائیے کہ آدمی ان پر حکم چلائے تو ان کو ایسی کوئی بات کہنا بھی جائز نہیں ہے جس سے انہیں تکلیف پہنچے. اف کا مطلب یہ نہیں کہ کلمہ اف بھی نہ کہے, بلکہ مطلب یہ کوئی بھی بات ایسی نہ کہی جائے جس سے انہیں تکلیف پہنچے, جس کا کمتر درجہ یہ ہے کہ اف کہہ کر اظہار ناراضگی جو ہے یہ بھی جائز نہیں. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, انہیں ڈانٹو بھی مت. بعض لوگ سختی سے بات کر دیتے ہیں ماں باپ, میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے, آپ سمجھتے نہیں ہیں بات کو. اسی طرح ماں سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, باپ سے کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما ولا تنهرهما, ان کو ڈانٹو مت. وقل لهما قولا کریما, نرم بات کرو, مہربانی سے بات کرو. جس طریقے سے کسی محسن کے سامنے آدمی کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے, اس طرح اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے سر کو جھکا کے رکھو. اور کوئی بات اگر کہنی ہی ہو, یعنی کسی غلط بات پر اگر وہ اصرار کر رہے ہوں, تب بھی انتہائی محبت اور نرمی کے ساتھ ان کو سمجھا دو کہ یہ بات ہے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ بات کسی بات پر راضی نہیں ہوتے تو ان کے سامنے کوئی کلمہ جو ہے گستاخی کا نہ کہے آدمی, اور اگر وہ بات نہیں مانتے تو پھر ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرتا رہے آدمی. لیکن کوئی بات ایسی نہ کہے کہ جس سے جو ان کی بے ادبی پر مشتمل ہو, یہ الا یہ کہ وہ کوئی بات ایسی دین اسلام کے خلاف کہہ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ان کی درست نہیں ہے, تب بھی ان کو نرمی اور محبت سے سمجھا دو اور اپنی بات پر قائم و دائم رہو. یعنی ڈانٹنے ڈپٹنے کا حق اس وقت بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وقفظ لہما جناح الذل من الرحمہ, اپنے دونوں بازوؤں کو مہربانی کے ساتھ پھیلائے رکھو ہر وقت. جس طرح بچوں کے لیے تم اپنے ہاتھ پھیلاتے ہو, چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو دور سے وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے آغوش میں لینے کے لیے اور گود میں لینے کے لیے تم اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہو, تو یہ ماں باپ بھی اب بڑھاپے تک پہنچ گئے ہیں اور بچوں ہی کی مانند ہو گئے ہیں, اس لیے ان کے لیے بھی ہمیشہ اپنے باہوں کو کشادہ رکھو اور ان کے لیے ہمیشہ اپنے دل و دماغ کو قابو میں رکھو کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا. اگر رحم نہ کرتے تو ہم اس لائق ہوتے؟ آج جو بھی جس لائق ہے وہ اپنے ماں باپ کی مہربانیوں کے تفیل ہیں. انہوں نے مہربانیاں کی, ان کو سردی گرمی سے بچایا, بیماریوں میں لیے پھرتے رہے, اپنی تکلیف کو تکلیف نہ سمجھا, تو آخر یہ سب ماں باپ کے احسانات تو ہیں. تو اس لیے اب ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اب جبکہ ہم جوان ہیں اور وہ بوڑھے ہو گئے, یعنی وہ اب اس حالت میں پہنچ گئے جس حالت میں کہ ہم پہلے کمزور تھے اور وہ جوان تھے, تو انہوں نے ہمارا خیال رکھا. تو اب جب ہم جوان ہیں اور وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, کمزور ہو گئے ہیں, تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کریں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آگے اللہ تعالیٰ نے مزید اہل حق کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے, ساتھ میں ایک حکم یہ بھی دیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ تم فضول خرچی مت کرو. اور ساتھ میں اس سے بھی منع کیا کہ کنجوسی بھی مت کرو, بلکہ شریعت میں اعتدال کا معاملہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی عجیب طریقے سے بیان کیا کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, اپنے ہاتھوں کو باندھ کر گردن سے مت لگا لو کہ وہ جیب میں جائے نہ بالکل, ایسا مت کرو. یعنی اس قدر کنجوسی مت کرو کہ جیسے کوئی آدمی کنجوس اپنے ہاتھوں کو باندھ کر اور اپنے گردن سے باندھ لے کہ صاحب نہ کھلیں گے نہ جیب میں جائیں گے, اور جب نہیں جائیں گے تو خرچ بھی نہیں کرنے پڑیں گے. تو اللہ فرما رہے ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, ایسا نہ کرو. ولا تبسطھا, اور نہ بالکل کھلے ہاتھ کہ جو بھی آ رہا ہے نکالے اور دے دیے, یہی نہیں دیکھ رہا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے یا بچوں کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے. سارا کا سارا لٹا بھی مت دو بلکہ میانہ روی اختیار کرو, اعتدال کا راستہ اختیار کرو, ضرورت مند کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل جو ہے وہ تم اپنے مال کو لٹا دو, بلکہ درمیانہ روی سے کام کرو. پتہ خدا معلوم محصورہ, ایسا نہ ہو کہ کل تم حسرت کرو کہ کاش میں آج مال بچا لیتا اپنا تو میرے کام آتا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر اپنے مال کو بقدر ضرورت اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے آدمی رکھتا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے. اسی طرح فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, روزی اور رزق اور کھانے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. آدمی اس لیے کہ صاحب ان کو کھلائیں گے کہاں سے, پلائیں گے کہاں سے, تو صرف یہ جو صورت ہے صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں بظاہر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کی کمی, کہ ہمیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے. یوں سمجھتا ہے آدمی کہ میں کھلا رہا ہوں, حالانکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی انہیں بھی. تمہیں کون دیتا ہے رزق؟ نحن نرزقہم وإیاکم, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں. اور یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس لیے رزق کے خوف سے قتل نہ کرو. ہاں کوئی اور سبب اگر ہے قتل کرنا تو اس وقت بھی جائز نہیں ہے, لیکن یہاں وہ صورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں کہ اولاد آدمی کے ہے اور بیوی اب کمزور ہے تو مزید اولاد وہ نہیں چاہتا ابھی فی الحال, تو ایسی صورت میں کوئی ایسی رکاوٹ جو ہے وہ کرنا چاہے کہ جس سے فی الحال اولاد نہ ہو, مکمل بندش نہ کرے بلکہ فی الحال اولاد نہ ہو, کوئی صورت اگر ایسی اختیار کر لے تو اس کی گنجائش ہے, بشرطے کہ اس میں اس وقت آدمی یہ دیکھے کہ میری بیوی ایسی نہیں ہے کہ اس کی صحت اس لائق نہیں. اگر اس کی مزید اولاد ہوگی تو اس کے لیے جان کا خطرہ ہے یا اس کی صحت اجازت نہیں دیتی, تو اس قسم کی اگر کوئی صورت ہے یا اور دوسری صورتیں ہیں تو اس صورت میں پھر گنجائش نکلتی ہے. اس کے لیے کتاب ہے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی جس کا نام ہے ضبط ولادت, اس میں وہ تمام صورتیں لکھ دی گئی ہیں جن صورتوں میں آدمی جو ہے وہ منصوبہ بندی اس طور پر کرے کہ اپنی اولاد یعنی مزید اولاد وہ چاہے کہ نہ ہو ابھی, تو اس کے لیے کچھ منصوبہ بندی کرنا چاہے تو کون کون سی صورتیں جائز ہیں کون سی صورتیں ناجائز ہیں. بالکلیہ طور پر جو لوگ کرا لیتے ہیں کہ صاحب بالکل ہی آئندہ اولاد ہی نہ ہو تو یہ جائز نہیں, لیکن بہرحال تفصیل اگر چاہتے ہیں آپ تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ضبط ولادت کا مطالعہ کر لیجئے, انشاءاللہ ساری تفصیل آپ کو اس میں مل جائے گی. اور آگے فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, اس لیے کہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے. یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو بلکہ یہ کہا قریب بھی مت جاؤ. جن چیزوں کی وجہ سے آدمی زنا میں مبتلا ہوتا ہے, اب اس میں بے حیائی ہے, بے پردگی ہے, اور تنہائی کے اندر جو ہے وہ ہم کسی سے ملنا ملانا ہے, یہ ساری صورتیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں کہ جو بھی چیزیں زنا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے ان سے بچو. اب انتہائی جو ہے بے تکلفی ہے نامحرموں سے, انتہائی بے تکلفی کے ساتھ پیش آنا, تنہائی میں ان سے گفتگو کرنا, لازمی بات ہے کہ آہستہ آہستہ بے تکلفی انسان کو مذاق تک پہنچا دیتی ہے, اور جب بے تکلف ہو جاتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, انہ کان فاحشہ, یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے, وساء سبیلا, اور بہت ہی برا کام ہے, اس سے بچو. اور آگے فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا, کسی کو ناحق قتل بھی نہ کرو, اپنے ہاتھ میں یہ کام مت لو, چاہے کتنا ہی کوئی بڑا ظلم وہ کر رہا ہو لیکن اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل نہ کرو, الا یہ کہ قصاص میں کسی کو قتل اگر کرنا پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں. مثلا فیصلہ ہو گیا, شریع اسلامی اگر حکومت ہو تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو جائے تو اب چاہے قاضی جو ہے وہ جلاد کے ذریعے سے, اور چاہے تو قاتل کے جو ورثا ہیں وہ خود جو ہے وہ بدلہ لے سکتے ہیں, تو وہ صورت تو مستثنی ہے, اس کے علاوہ خود کسی کو اختیار نہیں ہے قتل کرنے کا. اور بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا اختیار دے دیا جائے تو پھر قتل در قتل ہوتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. اسی طرح فرمایا کہ یتیم کا مال مت کھاؤ, اور اسی طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ولا تمشی فی الارض مراحا, راستے میں اکڑ کر مت چلو. آدمی چلتا ہے نا بعض اوقات قوت کے زام میں, یا اس میں جوانی پھوٹی پڑی ہے, تو بعض اوقات آدمی اتنا اکڑ کے چلتا ہے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا, اور اندر سے بھی اس کے جذبات ہوتے ہیں کہ سامنے پہاڑ بھی آئے تو اس کو میں مکہ مار کے توڑ دوں, کر نہیں سکتا کچھ. تو اللہ نے اسی کو بیان فرمایا کہ ولا تمشی فی الارض مراحا, زمین پر اکڑ کر مت چلو, انک لن تخرق الارض, اس لیے کہ تم قوت چاہے کتنی بھی استعمال کرو زمین کو پھاڑ کر اندر داخل نہیں ہو سکتے، یعنی تمہارے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ صاحب پاؤں مارو تو زمین پھٹ جائے اور اندر چلے جاؤ. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تم پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. تو تم جب ایسا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی یہ دو مخلوق ہیں زمین اور پہاڑ، اللہ نے جو قوت انہیں دی ہے، طاقت دی ہے، تم میں ایسی قوت اور طاقت نہیں ہے. اب زمین اتنی طاقتور ہے، اللہ نے اس کو رکھی ہے طاقت اس میں کہ اس کو کوئی آدمی پھاڑ نہیں سکتا چلتے ہوئے اکڑ کر، تو جب وہ پاؤں میں آ رہی ہے تو تم پیروں میں کیوں نہیں آتے؟ بات یہ ہے کہ اکڑ جو آدمی کرتا ہے تو بعد میں چاہے لوگ سامنے کچھ نہ کہیں، بعد میں لوگ برا بھلا اس کو ضرور کہتے ہیں. آپ زمین کو دیکھیے کہ مٹی جب تک پیروں میں پڑی رہتی ہے اس وقت تک سر چڑھی رہتی ہے، یعنی پیروں میں پڑی رہتی ہے تو کوئی برا بھلا نہیں کہتا، لیکن اگر آندھی اور طوفان اور مٹی کے جھکڑ چل رہے ہوں اور آنکھوں میں پڑ رہے ہوں تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو ہم بھی تو مٹی سے پیدا شدہ ہیں، اگر یہ مٹی اکڑنے لگے گی تو لوگ برا بھلا کہنے شروع کریں گے. اگر یہ مٹی تواضع اختیار کر لے گی، کسی کی نہ آنکھ میں پڑے گی نہ کسی کے جو ہے وہ دل کو برا بھلا کہے، نہ دل میں برائی آئے گی. تو اس لیے چونکہ انسان کی پیدائش بھی مٹی سے ہے تو مٹی والی صفت ہم میں ہونی چاہیے، اور مٹی کی صفت ہے تواضع. جب تک وہ پیروں میں پامال ہوتی رہتی ہے، پیروں میں جو پامال ہوتی ہے اس وقت تک کوئی اس کو برا بھلا نہیں کہتا، لیکن جب وہی مٹی آنکھوں میں پڑتی ہے تو پھر لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اکڑو مت. اور آگے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا ذکر فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہدایت کے لیے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اس سے تم ہدایت حاصل کرو. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے پھر یہاں پر تخلیق آدم کا پھر ذکر فرمایا، وہ اسکول نال ملائکت جدو کے فرشتوں کو کہا گیا، حکم دیا سجدہ کریں انسان کو، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس کو ذکر فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تہجد کی نماز کے سلسلے کے بعد احکام بیان فرمائے، اس میں تفصیل ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، ان کو ذکر فرمایا. اور اس کے بعد پھر سورہ کہف پوری ہے، تو واقعہ کہف تو بہت تفصیل طلب ہے. اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ چند نیک نوجوان تھے جو اپنے اس زمانے کے جو دین تھا اس سے انہوں نے بغاوت کی اور نکل کر وہ جنگلوں میں چلے گئے، اور پھر کسی نے کسی غار میں پناہ لے لی. اللہ رب العزت نے ان پر جو ہے وہ موت طاری کر دی، اور موت اس طرح طاری کی کہ کئی سو سال تک وہ اس غار میں پڑے رہے، یہاں تک کہ بعد میں اللہ تعالی نے ان کو پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائی. تو وہ یہ سمجھے کہ بس کچھ وقت کے لیے ہم سوئے تھے، جیسے کہ آپ پہلے ایک واقعہ سن چکے ہیں، وہ اور واقعہ تھا، یہ دوسرے واقعہ ہے. تو وہ اٹھے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ بھائی بہت سو لیے، اٹھو. کہا کہ بھائی سارے دن ہی سوتے رہے، کسی نے کہا آدھے دن سوئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، تو اب ان کو بھوک لگی. اب انہوں نے آپس میں طے کیا کہ بھائی کیا کریں. تو وہ جو ان کے پاس کرنسی تھی پرانی، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ پرانی ہو گئی ہے، یہ تو وہی سمجھتے رہے کہ بازار جائیں گے. تو کہا بھائی چھپتے چھپاتے جانا، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کا کوئی آدمی دیکھ لے اور پھر تمہیں پکڑ لے. ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا ساتھ میں، تو اس کتے نے چونکہ ان کی ماہیت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہی اس کو بھی سلا دیا، اور اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ نیکوں کے ساتھ اگر کوئی لگ جاتا ہے تو وہ بھی تر جاتا ہے. کوئی نیکوں کے ساتھ اگر لگ جائے، صالحین کی صحبت اختیار کر لے، تو انشاءاللہ وہ برا بھی ان نیکوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ ان کو ہی بخش دیتے ہیں. جیسا کہ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، فخر فرماتے ہیں. تو بعد میں فرشتے یہ بھی کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ میں کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے تھے جو ویسے ہی کھڑے ہوئے تھے، ان کا سننا سنانا کوئی مقصد نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ذکر کرنے والے ایسے لوگ تھے کہ ان کی وجہ سے خالی ایسے ہی آنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، ہم نے انہیں بھی بخش دیا. تو جو ایسے ہی آئے تھے اللہ انہیں بھی بخش دیتے ہیں. اسی طریقے سے جب آدمی نیکوں کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقے سے بروں کو بھی بخش دیتے ہیں. ان کی اسی لیے کہتے ہیں جو دو اجتماعی دعا ہوتی ہے، تو اللہ اگر ایک کی بھی دعا قبول کرتے ہیں تو سب کی دعا قبول کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی دعا قبول کر لیں باقی کی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، وہ ایسے کریم ہیں کہ جب ایک کی سن لیتے ہیں تو پھر کسی کو محروم نہیں فرماتے. تو یہاں پر بھی دیکھیے کتا ساتھ لگ گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کا جہاں ذکر ان کا فرمایا وہاں کتے کا بھی ذکر فرما دیا. بہرحال یہ ان میں سے ایک شخص بازار گیا، ایک دو آدمی، اور جا کر جب انہوں نے کھانا وانا لینا چاہا اور انہوں نے اس کرنسی کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے. انہوں نے برابر کے دکاندار کو دکھایا اور انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی خزانہ معلوم ہوتا ہے پرانے زمانے کا, تو اس لیے یہ تو لگتا ہے کہیں سے انہوں نے چوری ڈاکہ واکا ڈالا ہے. بہرحال اطلاع دی گئی اور بعد میں پھر جو ہے ان کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو فلاں زمانے میں تھے. بعد میں بتایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کو تو کئی سو سال گزر گئے, اب بادشاہ جو ہے وہ مسلمان, یعنی اس وقت کافر بادشاہ کی حکومت تھی اور اب جو تھی وہ مسلمان بادشاہ کی حکومت تھی. اس لیے پھر وہ مسلمان بادشاہ بھی اور دوسرے لوگ بھی وہ باقاعدہ پھر وہ آئے غار کے پاس, اور یہ لوگ جب غار کے اندر چلے گئے تو اللہ رب العزت نے دوبارہ ان پر موت مسلط کر دی. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس پر ایسا روک طاری کر دیا ہے کہ کوئی آدمی وہاں سے گزرتا ہے تو اس پر روک طاری ہو جاتا ہے. لیکن قرآن مجید نے کہیں نشاندہی نہیں کی ہے کہ وہ کون سی غار ہے. مختلف لوگوں نے البتہ اس کی تحقیقات کی ہیں اور کہیں کسی نے مختلف مقام پر بتایا ہے کہ فلاں جگہ جو ہے اصحاب کہف کا غار ہے, لیکن بات وہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے ہمیں بھی مبہمی رکھنا چاہیے, بلا وجہ اس کھود کریز میں نہیں پڑنا چاہیے, اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. اصل جو چیز ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمائیں گے, تو جو اصل چیز ہے وہ ہمیں لے لینی چاہیے. اسی طریقے سے اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض اور لوگوں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ ان کا انجام کیا ہوتا ہے, جو نافرمان ہیں وہ انجام کے اعتبار سے کس طریقے سے کس انجام سے دو چار ہوتے ہیں, اس کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا. اور بالکل آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو ذکر فرمایا, تو انشاءاللہ وہ ایک رکوع اس آج آخری پارے کا ہے, یعنی آج جو پارا پڑا گیا اس کا آخری رکوع, اور اس کے بعد کل جو پارا پڑا جائے گا اس میں بھی اس کا دو رکوع میں ذکر ہے, تو اس لیے کل ہی انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے, ہماری نمازوں کو قبول فرما, روزوں کو قبول فرما, قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما, سننے سنانے کو قبول فرما. اے اللہ سننے سنانے میں پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اسے معاف فرما دے, جو صحیح صحیح پڑھا گیا اسے قبول فرما دے. اے اللہ جو بات بیان کرنے میں زبان کی غلطی سے نکل گئی ہو اور غلط ہو تو اسے ہمارے ذہنوں سے محو فرما دے. جو صحیح بات کہی جاتی ہے اے اللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے, اپنے فضل خاص سے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما. اے اللہ اپنے اہل تقویٰ میں ہمارا شمار فرما, جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.